السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی خاطر کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. اور آج ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کتاب اتباع سنت کے مسائل. ایکچولی یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے، یا اس میں وہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے جس میں اس بات کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے، یا اس اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے. آج اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس زندگی کے لیے ہمیں ہر لمحے، ہر معاملے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے مسائل، سب ہر چیز میں ہمیں حدیث کی ضرورت ہے. بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا. اور وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور سنت کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. حدیث کتنی اہم حیثیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، یا اس کی کتنی اہمیت ہے کہ بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ایون دنیا میں بھی اگر ہم کو کامیابی چاہیے تو بھی ہمیں اللہ کے رسول کی احادیث کو فالو کرنا ہوگا. اور آخرت تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ صرف اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کوئی بات کرتے تھے. جب تک آپ پر وحی نہیں آتی تھی تب تک کیا آپ بات نہیں کرتے تھے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ٹاپک پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی. دیکھا جائے تو اس ٹاپک پر سب سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اور ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت پر، آپ کی احادیث، آپ کی زندگی کے حالات پر کچھ نہ کچھ وہ کام کر جائے، کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کر دے، تاکہ یہی چیز اس کے لیے آخرت میں باعث اجر ہو انشاءاللہ. تو ہم بھی اس امید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت زیادہ حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم یہ سنت کی کتاب پڑھا کر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا کر یا پڑھ کر، ہم ان لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو پیش کر کر ہم اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین، بہت پیاری، بہت خوبصورت دعا کی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ نضر اللہ امرا سمع منہ حدیثاً، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، چمکتا ہوا رکھے، خوش و خرم رکھے، کسے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. کیونکہ بہت سارے جو سنانے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر سننے والے ہوتے ہیں، تو ہم اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم یہ احادیث کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر کوئی سننے والے ہوں جو اس کو اور آگے بہت اچھے طریقے سے پہنچائیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی احادیث کا ہمیں یہاں پر پڑھانے کا یا بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں. اکثر کتابوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سٹارٹ کی گئی ہے تو اس میں بہت سارے اشعار وغیرہ کہے گئے ہیں. ایک شعر تھا جو مجھے بہت ہی ذاتی طور پر پسند آیا تھا، کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اتنی ساری کتابیں لکھی گئیں، لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، قلم ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو سیرت تھی آپ کی، جو کردار تھا، جو آپ کے اوصاف تھے، جو آپ کی خوبیاں تھیں، اس کا ایک چیپٹر بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ تو واقعی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان زمین والوں پر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو مبعوث کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو اپنا احسان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، احسان فرمایا مومنین پر، کہ اس نے ایک رسول تمہیں پر ان میں سے اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جن کے دل ایمان سے مالا مال ہیں، ہم جس رسول کے امتی ہیں، کتنی بھی ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کتنی بھی ہمارے اندر خامیاں، لیکن کم از کم ہم کو اس بات کا احساس ہے، یہ بات ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے ضرور محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک عام سا مومن اور ایک عام سا مسلمان بھی اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی قدر اور منزلت کو جانتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی بلندی، آپ کا بلند کردار، اخلاق، یہ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں آتی چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں، اور جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری زندگی گزارنے کی باتیں سیکھیں گے، وہیں ہمارا روحانی تزکیہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننے کا، آپ کی احادیث کو سننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع فراہم کرے، کیونکہ اس سے بڑی سعادت تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت دراصل اللہ کے رسول کی مکمل تصویر کو پیش کرتی ہے۔ آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ کے اخلاق کتنے پاکیزہ تھے، آپ کیسے دوست تھے، آپ کیسے والد تھے، آپ کیسے رشتہ دار تھے، آپ کیسے شوہر تھے، ہر چیز ہمیں سیرت میں مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک نصب العین متعین کریں، پھر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کریں، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، پھر فیصلہ ہم کریں کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے، استقامت ہمارے اندر ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ اس راہ کی طرف آتے ہیں لیکن وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے، لہٰذا ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کتاب میں انٹروڈکشن جو کروایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کا جاننا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت، سب سے پہلے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو وحی ان پر کی جاتی ہے اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ جبریل امین خود آئے تھے سکھانے کے لیے، پھر نماز کے جو اوقات مقرر کرنا تھے اس کے لیے بھی جبریل امین آئے۔ نماز کا وہی طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، وہی اللہ کے رسول کو سکھایا گیا اور جبریل امین نے آ کر خود سکھایا۔ ایسی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی سوال آتا، جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا، لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے، اور اگر آپ کے پاس وحی نہیں آتی تو آپ خاموش ہو جاتے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا۔ ہم سب جانتے ہیں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، اور اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے، جب انہوں نے زہار کر دیا اپنی بیوی سے اور وہ روتی ہوئی آئی اللہ کے رسول کے پاس، اور جب اللہ کے رسول کے پاس اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تب اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا. پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل فرمائی اور اس مسئلے کا حل بتایا. پھر لیان والی جو آیتیں نازل ہوئی سورہ نور میں، ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے ایسی حالت میں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں نازل فرمائی. تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ جو کچھ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے سے آتا تھا اسی کے مطابق آپ جواب دیتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی میں نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں پر آپ کی اطاعت فرض ہے. یعنی کوئی مسلمان یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتا کہ یہ تو آپ کے زندہ رہنے تک کی بات تھی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے، یعنی آگے آنے والے لوگ، ان کے لیے بھی اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ان کی اطاعت کی بات کی گئی ہے. پھر حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، حدیث سے بات پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت اہم ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ومن اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ انکار کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انسان کو دوزخ میں پہنچا دے گی، اور یہ آپ کا انکار ہے اصل میں. تو آپ کی اطاعت سے انحراف یا منہ موڑنا دراصل انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، اور قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تم کو یہ فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم خم کر دیں. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں لازم و ملزوم ہے. اطاعت ہے تو مطلب ایمان ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو مطلب ایمان بھی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت یہی دراصل ہمارے عقیدے کو محفوظ کرتے ہیں، اسی سے ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، جس کی بنا پر آخرت میں ہماری کامیابی کا دار و مدار ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے باطل عقائد پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت سارے ایسے نظریات پیدا ہوئے، لوگوں نے نئی نئی باتیں نکالی، نئی نئی باتیں ایجاد کیں، جیسے وحدت الوجود کا نظریہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آتا ہے، پہاڑ میں اور اس میں، یا وحدت الشہود، یا حلول کا جو تصور آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کے بھی انسانی جسم میں حلول کر جاتا ہے، یا شیخ کا تصور لوگوں نے ایجاد کیا تھا، یا شیخ کی اطاعت، یا مقام ولایت ملنا، یعنی کوئی ولی بن گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اوپر پہنچ گیا، یا باطنی اور ظاہری علم لوگوں نے ایجاد کیے، نئے نئے عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے چیزیں ایجاد کی تھیں. مرنے کے بعد بزرگوں کا تصرف کے، یعنی مرنے کے بعد یہ فلاں بزرگ سے اگر تم مانگو گے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ تمہیں دے سکتے ہیں، یا وسیلہ، یا غیب کا علم، یا روحوں کی حاضری وغیرہ. جیسے یہ روحوں کی حاضری بالکل سراسر ہندوؤں کا عقیدہ ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. تو یہ سب باطل عقائد تھے. رسم فاتحہ، رسم قل، چالیسواں عرس، محفل میلاد، سما، یہ ساری چیزیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں یہ مشہور ہوئیں اس کا کتاب اور سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ لوگوں نے بعد میں ایجاد کی. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا. تو کتاب اور سنت کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو جتنے باطل نظریات ہیں، جو باطل عقائد ہیں، جو غلط نظریات، غلط عقائد ہیں، وہ سب خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے ہماری زندگی سے. تو ہمارے اعمال کو، ہمارے عقائد کو محفوظ رکھنے کا واحد اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خود کتاب اور سنت کی پیروی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لوگوں نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا، اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے کہا یعنی فتنے خلق قرآن، اس نے اس وقت اس کا فتنہ اٹھایا کہ نعوذ باللہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی دیکھا جائے تو، یہ معتزلہ فرقہ کی طرف سے یہ بات آئی تھی. تو اس وقت امام احمد بن حنبل اس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہی جملہ کہا تھا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم آپ فتویٰ دیجئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اس کے لیے کوڑے کھائے، جیل میں رہے، ان کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی انہوں نے اس کے لیے، لیکن انہوں نے یہ غلط فیصلہ نہیں دیا. اور وہ یہی بات بار بار کہتے تھے کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنتی رسولہ حتی اقول بہ، یعنی تم مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب یا سنت رسول سے کوئی دلیل لا دو تو میں تسلیم کر لوں گا. تو اس وقت ان کو اتنے آفر کیے گئے، ان کو خریدا گیا، ان کو مصلحت کے تقاضوں کے تحت ان کو حکمت سے بات ماننے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل اس وقت نہ جھکے، نہ کوئی مصلحت کوشی اختیار کی، نہ کوئی ان کے لیے کوئی بات کام آ سکی. اور انہوں نے وہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی قد ترکت فیکم ما انی اتسمتم بہ لن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. تو اس پر عمل کرنے سے امام احمد بن حنبل کو کوئی مصلحت، کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی زبردستی کوئی ان کو روک نہیں سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ وہ جو فتنہ تھا فتنہ خلق قرآن، وہ فتنے سے تمام مسلمان محفوظ ہو گئے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر طرف ایسے ہی غلط نظریات، باطل عقائد، ایسے بیکار کی سوچیں لوگوں کے اندر پروان چڑھائی جا رہی ہیں اور یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہیں. تو اس کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت کی پیروی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر مسلمان امت اتحاد اس کے اندر ہو سکتا ہے، یا مسلمان امت اگر ایک جٹ ہو سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ بھی کتاب اور سنت ہے. یعنی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جو آج ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اور غیر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہماری آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھا جاتا ہے. تو آج یہ گروہ بندیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اصل میں. اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر ہم ایک قرآن اور سنت کو فالو کرنے لگیں اور آپس میں ہمارے یکجہتی ہو، محبت ہو، آپس میں ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، تو یقین جانے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم کو فرقہ واریت کو چھوڑنا ہے، گروہ بندی سے ہم کو منع کیا گیا ہے، کتاب اور سنت پر ہمیں جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ حبل اللہ یعنی قرآن مجید، اس پر جمع رہو. اور قرآن میں کیا کہا گیا بار بار؟ کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو یہ دو چیزیں اگر ہم تھامے رہیں گے تو یقین جانے کہ ہمیں یہ آپس کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے گا. تو دوسری جتنی چیزیں ہیں، جو مسلک ہے، فرقہ واریت ہے، گروہ بندیاں ہیں، اپنے اپنے امام کی پیروی ہے، یہ سب شاخ نازک پہ آشیانے والی بات ہے کہ شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو ہم فرقہ واریت کو چھوڑے اور مسلمان ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم کتاب اور سنت کی پیروی کریں. پھر کچھ لوگوں نے تقلید اور عدم تقلید کا مسئلہ نکالا، یہ بھی بہت پرانا مسئلہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سال تک یا 150 سال تک نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے زمانے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ایک امام کی تقلید کریں، کسی ایک کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالیں. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو ہمارے جتنے بڑے امام گزرے ہیں، 4 امام بہت مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے امام ہیں، لیکن مشہور 4 ہوئے. تو اب ان کے جو فالوورز تھے بعد میں آنے والے، ان لوگوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا. ورنہ یہ ہمارے جو اسکالرز تھے، جو ہمارے امام تھے، الحمدللہ وہ بہت وسعت والے تھے، ان کا بہت وسیع ذہن تھا، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح سے کرنے والے نہیں تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو کیسا پہچانا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کون ہیں. یعنی ہم مسلمانوں میں خود ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا مسلک نہ بتا دیں ہم کو سکون اور چین نہیں آتا ہے. اب دیکھیں جب یہ فرقوں اور جماعتوں میں ہم بٹ گئے تو ہمارا ذہن بھٹک گیا، ہم دین سے ہٹ گئے، اور جو اصل ہمارے مقصد تھا ہماری زندگی کا وہ ہم نے فراموش کر دیا، اس کو ہم نے بھلا دیا. جبکہ ہمارا رسول ایک، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ہم ایک رسول کے ماننے والے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے. جب ہمارا سب کچھ ایک ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا جو راستہ ہے چلنے کا وہ بھی کیا ہوگا، ایک ہی ہوگا نا. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ یہی بات ہے، اسلام کی بات. اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا کہ اسی بات کو آپ دہراتے رہے کہ تم کتاب اور سنت کو تھامے رہنا. اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو فرض ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد تمام چیزیں، پہلے اللہ کے رسول ہیں ہمارے لیے، اللہ کی کتاب کے بعد. تو اور اللہ تعالیٰ خود بار بار فرما رہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ میں فلاں مسلک کو نہیں مانتا، حنبلی مسلک کو نہیں مانتا، کوئی کہتے کہ میں مالکی مسلک کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ نان مسلم ہو جائے گا، ہے نا. ہاں اگر کوئی یہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یا ان کی اطاعت نہیں کرتا، تب یہ بات ہے کہ وہ نان مسلم ہو جائے گا. لیکن اماموں کو نہ ماننے سے کسی کے اسلام پر کوئی فرق نہیں آتا. ہم سب جانتے کہ امت محمدیہ افضل ترین امت ہے، اور یہ جو چاروں ہمارے فقہائے کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کی ہم عزت اور احترام کرتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے ایک طرح سے ایک چار دیواری ہیں جس میں ہم محفوظ ہیں سمجھے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے اچھے اسکالرس پیدا کیے الحمدللہ، جو اتنے ذہین تھے ماشاءاللہ، جن کی وجہ سے آج ہمارے لیے اتنی آسانی ہوئی دین میں. تو کیا صحابہ کرام نے کسی کو فالو کیا؟ آپ بتائیں، صحابہ کرام کوئی ایک مسلک کو فالو کرتے تھے؟ نہیں. اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہے. تو اگر ہم کو کسی کو فالو ہی کرنا ہے تو ہم صحابہ کرام کو فالو کریں. تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو بٹی ہوئی ہے، جو اماموں کی وجہ سے، مسلکوں کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے فرقہ واریت میں مبتلا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان آج ہمارے دین کو اور ہماری امت کو ہوا. اس کی وجہ سے ہمارا دین اسلام پیچھے چلا گیا، ہماری جو یکجہتی تھی وہ ختم ہوئی، اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کہ ہم لوگوں کو سنت کی طرف واپس لائیں، سنت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. اور اسی مقصد کے تحت ہم یہ حدیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم حدیثوں کو جانیں. خود جو علماء کرام تھے، ان کا خود کا کہنا یہ تھا، وہ لوگ آپس میں یہی کہا کرتے تھے کہ ہم سب کی رائے ایک رائے ہے، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری رائے کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو میرا فتویٰ وہی ہے جو حدیث میں ہے. خود امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین میں سنت رسول کے علاوہ سب گمراہی اور فساد ہے. اب اگر ہم واقعی میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں صدق دل سے امام ابو حنیفہ کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ جو باقی دوسری چیزیں ہیں وہ ایکچولی اجتہاد ہے ہمارے علماء کا، وہ دین میں آسانی کے لیے ہے، وہ فکس سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام شافعی، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام ابو حنیفہ نہ ہو، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے اجتہاد سے فکر میں. لیکن یہ کہ آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی مسلک کو فالو کرنا اور قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ دراصل ہماری پھر بھول ہوگی. اب جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، جیسے دیکھیں دین کے دو معاملات ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے دین کی بنیاد، عقائد، فرائض، اور ایک ہوتی ہے فروعی مسائل جو سیکنڈ حیثیت رکھتے ہیں، سیکنڈ درجہ رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں جو ہمارے عقائد اور فرائض ہیں وہ تو فکس ہیں، اس میں کوئی چینجز ہو ہی نہیں سکتے، اور اس میں کسی عالم کا اختلاف بھی نہیں ہے، چاہے وہ چاروں ہمارے امام ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک اللہ کو ماننا، قرآن اور سنت کو ماننا، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، ظہر کی چار فرض ہیں، تمام علماء کے نزدیک ظہر کی چار فرض ہی ہیں، کسی نے دو نہیں کہا. تو یہ جو عقائد اور فرائض ہیں وہ سب کے نزدیک ایک ہیں. اب جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، فروع ایکچولی برانچز کو کہا جاتا ہے، فروعی مسائل جیسے کہ اب کوئی نیا مسئلہ آ گیا، کوئی سچویشن ایسی آ گئی، اب اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے ایسی حالت میں، تو اس صورت میں اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک کچھ اور فتویٰ دے سکتا ہے، دوسرا کچھ اور فتویٰ دے سکتا ہے، اور دونوں بھی جائز ہے. تو یہ فروعی مسائل میں جہاں اختلافات ہیں وہ اختلافات کو باقی رکھنا چاہیے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. باقی جو ہماری مین چیزیں ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، فرائض ہیں، اس میں تو ہم سب جانتے کہ تمام اماموں کا ایک ہی فیصلہ ہے. تو فروعی مسائل میں چھوٹے موٹے اختلافات جائز ہیں، بلکہ خوبصورتی کا درجہ رکھتے ہیں. اور جو مین مسائل عقائد اور فرائض ہیں وہ تو الحمدللہ سب کے نزدیک ایک ہیں. اور اس میں ہم کو سب سے پہلے سنت کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے فروعی مسائل میں ہمیں حل ملتا ہے کیا، پھر اس کے بعد ہم سنت میں دیکھیں گے، پھر جب قرآن اور سنت دونوں میں نہیں ملتے تو ہم صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں گے. جب صحابہ کرام کے پاس بھی ہمیں اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے، تب پھر ہم اجتہاد کریں گے، اور پھر ہم اپنے کسی بھی عالم کی بات مان سکتے ہیں اجتہاد میں، جو قرآن اور سنت سے سب سے زیادہ قریب ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع سنت کا جو اصل معیار ہے، یعنی اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اصل محبت کا دعویٰ اسی وقت ہمارا قابل قبول ہوگا جب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثبوت پیش کریں، اطاعت کر کے دکھائیں. تو اللہ کے رسول سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھے نہ چاہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہم واقعی میں اللہ کے رسول کو ہم اپنے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. ہماری محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو جب بھی مجھے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے میں فوراً دوڑا دوڑا آتا ہوں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ تو ہم سے بہت زیادہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ہم کو اگر آپ کا دیدار کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، تو پھر ہم تو محروم ہو جائیں گے وہاں پر آپ کے دیدار سے. تو تب یہ آیت ہمیں ملتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ صحابی نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو یہ آیت نازل فرما دی، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اسی کے شخص ہوگا، وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. تو صحابی اس بات پر اتنا خوش ہوئے کہ کسی اور بات پر خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ ان کو کس سے محبت تھی، ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی. اور صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی آپ دیکھیں، اور انہوں نے کیسے اس محبت کا حق ادا کیا. کوئی اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو. ہر طرح سے وہ آپ کی کاپی کرتے تھے. جن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کے اقوال کو غور سے سنا، ان کے کاموں کو کرتے دیکھا، پھر ان پر جیسے کہ ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کی. آپ جاگتے کیسا تھے، آپ سوتے کیسا تھے، آپ کھاتے کیسا تھے، آپ پیتے کیسا تھے، آپ اٹھتے تھے کیسے اور بیٹھتے تھے کیسے، آپ کسی سے ملتے تو کیسے ملاقات کرتے تھے، آپ نماز اور روزہ کیسے ادا کرتے تھے، آپ کی جو خاندانی ذمہ داریاں تھیں اس کو کیسے آپ نے پورا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو صحابہ کرام نے اتنی غور سے دیکھا، پھر آپ کی فرما برداری کی بہترین مثال انہوں نے قائم کی. یہ آپ سے محبت کا حق انہوں نے ادا کر دیا، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی پیروی اور اطاعت کی جائے. وہ محبت جو اللہ کے رسول پر عمل کرنا نہ سکھائے وہ محض دھوکہ اور فریب ہے. وہ محبت جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے وہ صرف جھوٹ اور نفاق ہے. اور وہ محبت جو اللہ کے رسول کی غلامی کے آداب نہ سکھائے وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے. اور وہ محبت جو اللہ کے رسول کی سنت کے قریب تر نہ لے جائے وہ محض بولہبی ہے. تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت، اس کو فالو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کچھ لوگوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا جو عقل پرست طبقہ تھا. ان لوگوں نے کہا کہ احادیث ساری گھڑی گئیں اور 200 سال کے بعد لکھی گئیں، لہٰذا احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ. یعنی جب عقل کہتے ہیں کہ جب عقل شاطر اور چالاک ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہزار بہانے گھڑ لیتی ہے. تو یہ عقل کی چالیں, عقل کی شاطرانہ چالیں, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. شیطان نے بھی تو اسی کا استعمال کیا تھا نا. اور آج کا جو عقل پرست طبقہ ہے, جو منکرین حدیث ہے, وہ بھی عقل کی بات مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حدیثیں گھڑی گئیں اور اس میں بہت ساری جھوٹی سچی حدیثیں, لہٰذا حدیثوں کو چھوڑ دو, ہمارے پاس اللہ کی کتابیں کافی ہے. کتنا خوبصورت بہانہ بنایا نا شیطان نے ان کے لیے, کہتے ہیں ہم اہل القرآن ہیں, ہم تو قرآن مانیں گے, بس قرآن کو مانیں گے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اگر حدیث کو زندگی سے نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ ساری چیزیں تو ہمیں قرآن پر عمل کرنے والی حدیث سے ملتی ہیں. تو ان لوگوں نے کیا بہانہ گھڑا, عقل پرست طبقے نے, اور جو اپنے آپ کو منکرین, جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں, ایکچولی وہ منکرین حدیث ہیں, کہنے لگے کہ ضعیف اور جھوٹی حدیثیں ہیں, لہذا حدیث کو لینا ضروری نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ بس ایک پوسٹ مین کی طرح تھے. پوسٹ مین کیا کرتا ہے؟ آتا ہے, خط دیتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, وہ خط پڑھ کر نہیں سناتا آپ کو. اب یہ قرآن کی تفسیر ہمارے ذمے ہے, ہم کریں گے جیسی چاہیں گے, اللہ کے رسول کے ذمے نہیں تھا اس قرآن کی تفسیر کرنا. اب اللہ کے رسول چلے گئے یہ خط پہنچا کر اللہ تعالیٰ کا, اب ہم اس کو جیسے چاہے پڑھیں اور جیسے چاہے اس کا انٹرپریٹیشن کریں, یعنی جو چاہے تفسیر کریں اس کی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. تو اللہ کے رسول تو کافت للناس, تمام انسانیت کے لیے تھے, ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک الگ نیا بہانہ گھڑا اور حدیث کے پورے ذخیرے کا انکار کر دیا. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں. تو حدیث کو چننے میں, حدیث کو لینے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے فائدے کی باتیں وہ لے لی جائیں اور جو دوسرے کے نقصان کی باتیں وہ لے لی جائیں. نہیں, یہ بھی ایک تعصب ہوگا حدیث سے. تو آج ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پر شخصیت پرستی, مسلک, فرقہ واریت, جماعت پارٹی, اس کے لیے لوگ حدیثوں کی آڑ میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے حدیثوں کو کا سہارا لینا, یہ حدیثوں کا صحیح استعمال نہیں ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں لوگوں سے فرمایا تھا, 1,24,000 کا مجمع تھا, اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, اگر اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب. تو یہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن ہر دفعہ آپ نے کیا فرمایا, اس کے ساتھ اضافہ بھی کیا کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسرا میری سنت رسول یا حدیث. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اتنا حصہ اٹھا لیتے, کہتے کہ دیکھا اللہ کے رسول نے خود کہا تھا کہ صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. تو ایکچولی اللہ کی کتاب میں کیا کہا گیا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اگر قرآن کو تھامنے کی بات کی تو دوسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو تھامے رہو. تو ایک دفعہ آپ نے مختصراً یہ بات کی کہ قرآن کو تھامو, دوسری دفعہ آپ نے اس کی تفصیل بتا دی کہ قرآن اور حدیث کو تھامے رہو تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور لوگوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کروائیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم سنت کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے رسول کی احادیث کی ضرورت ہے کہ نماز ہم کب پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, کتنی پڑھیں گے, پھر جب ہم سفر میں ہیں تو کس طرح سے پڑھیں گے, اور جب ہم حضر میں ہیں تو کس طرح سے پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کے رسول کی سنت ہمیں چاہیے. حج ہمیں کرنا ہے تو حج میں بھی ہمیں ہر دفعہ اللہ کے رسول کی سنت کا محتاج ہونا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حج کر کے بتایا. آپ نے خود فرمایا خذو عنی مناسککم, کہ تم مجھ سے حج کے طریقے لے لو. پھر حقوق العباد میں آ جائیں آپ, کہ رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرنا ہے, والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے, بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, یہ سب ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں. تو بہرحال جو چیز ہمیں حدیث سے مل سکتی ہے وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو کس طرح سے فالو کیا, کس طرح سے آپ کی اتباع کی, کس طرح سے آپ کی پیروی کی, یہ سب ہمارے سامنے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج سنت کو عام کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. جیسے بھی ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے, جو کچھ ہم کر سکتے ہو ہم ضرور کریں. آپ دیکھیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اگر پوچھیں کہ ایسا نازک وقت آ پڑا تھا میری امت پر اور ایسے حالات تھے کہ جب بدعتیں عام تھی، غلط نظریات عام تھے، باطل عقائد عام تھے، لوگ دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، تم نے اس وقت میری سنت کو بچانے کے لیے، اس دین کے لیے کیا کیا؟ تو ہم کچھ تو کہہ سکیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی احادیث کو سنا، سیکھا، سمجھا اور اسے آگے پہنچایا۔ تو آج ہم کو، خود کو، مجھے اور آپ کو سنت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، ہم دوسروں پر انگلیاں بعد میں اٹھائیں، پہلے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، میں اور آپ، ہماری کتنی استطاعت ہے، ہماری استطاعت میں رہتے ہوئے ہم کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں حدیث کی، سنت کی۔ اور ایکچولی حدیث کی حفاظت ہی میں قرآن کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں کس نے سمجھایا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ سب سے پہلے شارح قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن کون تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو قرآن کے بارے میں بھی جو ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو لہٰذا سنت کو ہمیں عام کرنا ہے اور احادیث کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا درجہ کسی کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ نہیں، تیرے رب کی قسم ہے محمد، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حکم نہ مان لے۔ یعنی ہم اللہ کے رسول کو اپنی پوری زندگی میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے رسول کو اپنا سب کچھ، اپنا رہنما نہ تسلیم کر لیں، کہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر معاملت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی لینی ہے، تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کو فالو کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں، اور اس محبت کا حق ادا کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اور ہماری یہی محبت کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔